أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واجب الاحترام حضرات و خواتین آپ نے 14ویں پارے سے سورۃ النحل کی آیت نمبر 58 سماعت فرمائی ہے. آیت مبارکہ یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے اور غصے میں پھرتا رہتا ہے, بھرا ہوا غصے میں ہے اور دم اس کا گھٹ رہا ہے, یہ اس کی کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کو مکہ مکرمہ میں نازل فرمایا. مکہ مکرمہ میں بلکہ پورے اس خطہ میں معاشرے کی یہ حالت تھی کہ جب لوگوں کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ ان کے صدمے کا دن ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جس کے ہاں لڑکی ہوتی تھی وہ چھپتا پھرتا تھا اور غصے سے بھرا رہتا تھا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے, آپ کا اعلان نبوت سے پہلے کا جو پیریڈ ہے اس وقت بھی آپ پوری انسانیت کی فکر میں رہتے تھے, لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے, مسائل میں ان کی مدد کرتے تھے, یتیم اور بیواؤں کے کام کر دیا کرتے تھے, ان کے بوجھ اٹھا گھر پہنچا دیا کرتے تھے. اور جب کہیں کوئی بچی پیدا ہوتی اور آپ کو پتہ چلتا کہ ان لوگوں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ اس کو زندہ دفن کر دیں گے, تو تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کو جا کر منع کرتے تھے. اور لوگ ان کی بات مانتے بھی تھے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کا نمونہ ان کے سامنے پیش فرمایا تھا وہ آپ کی عظمت کے قائل تھے. آپ کو امین کہتے تھے, آپ کو سچا مانتے تھے, آپ کی تعظیم بھی کرتے تھے. بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی اور اس کی دیواریں اٹھا دی گئیں, حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا, تو ہر قبیلہ کا یہ ارادہ تھا, یہ تمنا تھی کہ یہ حجر اسود جو ہے میں اپنے ہاتھ سے وہاں رکھوں. اور اس غرض کے لیے اتنا انتشار ہوا, اتنی معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوئی کہ لوگوں نے تلواریں نکال لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ جو بعد میں آپ کی بیوی بنی, ان کے والد نے ایک تجویز پیش کی کہ جو کل باب بنی شیبہ سے پہلے آئے گا اس کو سالس مان لیں. اللہ تعالیٰ کی شان کہ سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے. تو تمام لوگوں نے کہا کہ امین آ گئے, صدیق آ گئے, اب ہمارا فیصلہ صحیح ہو جائے گا. یعنی ابھی آپ نے لائن نبوت نہیں فرمایا, تو اس دور کی بات ہے کہ انہوں نے آپ کو امین مانا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جنگ ہونے والی تھی, قتل و غارت ہونے والی تھی, اس کو کس خوبصورت انداز میں آپ نے حل فرمایا. آپ نے زمین پر چادر بچھائی اور اپنے نورانی ہاتھوں سے حجر اسود پکڑ کے چادر میں رکھ دیا, اور قبائل سے فرمایا تم چاروں کونے پکڑ لو اور اس کو اونچا کر کے اس مقام تک لے آؤ جہاں اس کو رکھنا ہے. تو تمام قبائل جو اس معاملے میں شریک تھے انہوں نے چادر کو پکڑا اور اونچا اٹھایا, تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حجر اسود کو پکڑ کے خود وہاں رکھ دیے. تمام قبائل خوش ہو گئے کہ ہم سب کو شریک کر لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملات کو سلجھانے کے لیے اور ان کی خرابیاں دور کرنے کے لیے, اچھائیاں پھیلانے کے لیے, جی غلط کاموں کو دور کرنے کے لیے تگودو کرتے رہتے تھے. تو جب کبھی کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ ان لوگوں کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے, اس کو دفن کر دیں گے زندہ, تو آپ ان کو جا کے منع فرماتے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کی اس خستہ حالت کو بیان کیا ہے کہ جب ان کو بیٹی کی خبر دی جاتی تھی تو ان کے چہرے بے رونق ہو جاتے تھے اور غم سے بھر جاتے تھے, سانس کو اٹھنے لگتا تھا. یتوارا من القوم من سوئن سوئی ما بشر بہ, اور یہ جو ان کو بشارت دی جاتی تھی اس کو برا سمجھتے تھے اور اس کی برائی کی وجہ سے چھپتے رہتے تھے. اور یا پھر یہ کہتے تھے ایم سکو علی ہون ام یدسو فی التراب, کہتے تھے یا تو اس کو ہم ذلیل کر کے رکھیں گے یا اس کو ہم مٹی پہ دبا دیں. یعنی جو ان کی معاشرے کی حالت تھی اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی. یہ جو کیفیت ہے کہ بچی کے پیدا ہونے پر غصہ آ جانا, چہرہ کالا پڑ جانا, ناراضگی کا اظہار کرنا, شکل نہ بیٹی کی دیکھنا, یہ پرانے دور کی جہالت کی بات ہے. لیکن آج ہمارے معاشرہ میں وہ جہالت کا دور جو ہے وہ پھر چلا آیا. وہ آج بچی کو زندہ دفن نہیں کر سکتے لیکن یہ پوری تفسیر جو ہے وہ پیش کرتے, غصہ بھی چڑھتا ہے, منہ بھی کالا ہوتا ہے, ناراضگی بھی ہوتی ہے, اور یہاں تک کہ اگر لڑکے کو پتہ چل جائے کہ میری بیوی کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ ہاسپٹل بھی نہیں جاتے. پھر اس کے میکے بھی نہیں جاتا دیکھنے کے لیے کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے. یہ اس دور کے یہ نشانی آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم کی سورۃ الشورى میں ارشاد فرمایا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض, آسمان و زمینوں کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے, حقیقی بادشاہ وہی ہے. یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے. وہ یہب لمن یشاء الذکور, جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا فرما دیتا ہے. او یزوجہم ذکران و اناثا, یا ملا کے دے دیتا ہے, لڑکا بھی لڑکی بھی دے دیتا ہے. وہ یجعل من یشاء عقیمہ, اور کسی کو بھانج کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چاروں صورتیں بیان کر دی ہیں, کسی کو لڑکیاں دے دیتا ہوں, کسی کو لڑکے دے دیتا ہوں, کسی کو لڑکیاں لڑکے دونوں دے دیتا ہوں, اور کسی کی بیوی بھانج ہو جاتی ہے, بندہ بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے ہاں اولاد پیدا ہو. اب پوری انسانیت کو آپ مطالعہ فرما کے دیکھیں, آدم علیہ السلام سے لے کر, جی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کی تخلیق کے فوراً بعد ان کا جوڑا بھی تخلیق فرما دیا, اور جوڑا عورت کی صورت میں پیدا کیا. سورۃ النساء کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں, اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. وخلق منہا زوجہا, پھر ان سے ان کا جوڑا پیدا کیا, اور پھر اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, پھر کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے. پہلے مرد پیدا کیا ہے, پھر اس کا جوڑا پیدا کیا ہے, اور پھر اس جوڑے سے جوڑے پیدا کیے, جی اور پھر آگے پوری انسانیت کو پھیلا دیا. انسانی نسل کی افزائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا, یہ نسل انسانی کی افزائش کے لیے. اور اس دور میں جبکہ ایک ہی خاندان تھا, آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام اللہ علیہا, یہ ایک جوڑا تھا اس وقت. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرا کے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا, کہ اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا, اور پھر اس سے آگے وجعلناکم شعوبا, پھر تمہارے کنبے بنا دیے, وقبائل, اور تمہارے قبیلے بنا دیے. کس لیے؟ لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمانے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ قبیلے اور یہ خاندان اور یہ کنبے جو ہیں, یہ قرب کا سبب نہیں ہے. قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, پر میری بارگاہ میں عزت جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے فرمایا, تخصیص نہیں ہے کہ مرد تقوی پائے گا عورت نہیں پا سکتی. مرد بھی تقوی حاصل کر سکتا ہے, عورت بھی تقوی حاصل کر سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات اترا کرتی تھیں, سورت نازل ہوا کرتی تھیں, تو اکثر اللہ تعالیٰ جب خطاب کرتا تھا تو یا ایہا الذین آمنو کے کلمات سے خطاب فرماتا تھا. تو ایک دن خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ جب بھی بات فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنو کہہ کے بات فرماتا ہے, اے ایمان والو, ان کو یہ بات سمجھائے گی کہ اسی میں تمہارا بھی ذکر ہے, لیکن ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارا علیحدہ ذکر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کرنے پر، بات پوچھنے پر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 نازل فرمائی، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی خوبیوں والی عورتوں کا ذکر کر دیا، اور اس کے ساتھ مردوں کا بھی ذکر کیا، پہلے مردوں کا ذکر کیا، پھر عورتوں کا، پھر مردوں کا، پھر عورتوں کا، کیونکہ مرد کی تخلیق پہلے ہوئی ہے، عورت کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، ان کو مسلمات کہا، والمومنین والمومنات، ان کو مومنات فرمایا، والقانتین والقانتات، انہیں فرما بردار فرمایا، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والی فرمایا، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والیاں فرمایا، والخاشعین والخاشعات، ڈرنے والیاں ذکر کر کے فرمایا، والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کرنے والیاں کر کے ذکر فرمایا، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والیاں ذکر کر کے فرمایا، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے عزتوں کی حفاظت کرنے والا ذکر کر کے فرمایا، والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات، اور ذکر کرنے والیاں کر کے بیان فرمایا، اور یہ سارا بیان کر کے ان کے اوصاف اور خوبیاں اور ان کے گروہ بیان کر کے ان کی شانیں بیان کر کے فرمایا، وعد اللہ لہم مغفرت و اجر عظیما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا. تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ان کو پھر تسلی ہو گئی، خوش ہو گئی. تو ویسے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کہیں یا ایہ الذین آمنوا فرمایا نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا. گو ترجمہ یہ آتا ہے اے ایمان والوں، لیکن مراد عورتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں. اس لیے جہاں جہاں ایمان والوں کا ذکر آئے گا نا، یا ایہ الذین آمنوا، یا ایہ الذین آمنوا آئے گا، تو وہاں صرف مردوں سے بات نہیں ہوگی، عورتوں سے بھی بات ہوگی. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب اس میں جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو عورتیں سمیتی ہمیں بھی فرض، ہمارے اوپر ہی فرض ہے. وہاں نہیں یہ باس کرتی کہ یہ تو مردوں کو کہا گیا یہ روزے رکھے صرف، لیکن عورتیں بھی روزے رکھتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے کہیں علیحدہ علیحدہ ذکر کیا ہے، کہیں ان کا اکٹھا ذکر کیا ہے، لیکن اس نے یہ فرمایا کہ ہم نے نسل انسانیت کو پھیلانے کے لیے پہلے مرد کو پیدا کیا ہے، پھر عورت کو پیدا کیا. اچھا، اللہ تعالیٰ کی ترتیب دیکھیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے المسلمین والمسلمات، ہماری ترتیب ہے المسلمات والمسلمین، ہماری ترتیب یہ ہے. کسی کی تقریر سن لیں آپ الا ماشاءاللہ، وہ کہیں گے خواتین و حضرات، یہ کہیں خواتین و حضرات کہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرات و خواتین، وہ پہلے مرد کا ذکر کرتا ہے پھر عورت کا ذکر کرتا ہے، لیکن ہم الٹ چلتے ہیں، الٹ چلتے ہیں، خواتین و حضرات کہتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے میں نے مرد کو پیدا کیا ہے اور پھر میں نے عورت کو پیدا کیا ہے. جہاں کہیں بھی آپ یہ اذکار پڑھیں گے نا، تو وہاں آپ یہی دیکھیں گے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مذکر کا ذکر کیا ہے، من ذکر و انثى، ہے جی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، ہے جی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے جہاں دونوں کا عطا کرنے کا ذکر کیا ہے، تو وہاں بھی دیکھیں او یزوجہم ذکران و اناثا، ان کو ہم نے مذکر اور مونس دیے. جب جنازے کی نماز پڑھتے ہیں وہاں بھی پڑھیں گے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، پہلے مذکر کا ذکر کیا ہے پھر مونس کا ذکر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ترتیب ہے وہ پہلے مذکر کا ذکر پھر مونس کا ذکر، ذکر دونوں کا ہی ہے ذکر. اب جو پہلے آیا اس کا پہلے ذکر کیا اللہ نے، جو بعد میں اس کے بعد کا ذکر کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے کوئی ایسا حکم نہیں ارشاد فرمایا جس میں عورت کو ڈی گریڈ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے خود ان کی عظمتیں بیان کی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے قرآن مجید میں عورتوں کی بڑی شانیں بیان کی. بی بی مریم جو ہے یہ پدیشی ولیہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا، ان کے شب و روز بیان کیے ہیں، ان کا بچپن بیان کیا ہے، ان کی جوانی کا ذکر کیا ہے، ان کے ہاں اولاد کا ذکر کیا ہے، ان کی ولایت کا ذکر کیا ہے، ان کی کرامات کا ذکر کیا ہے، ہاں جی ان کے تقوی کا ذکر کیا ہے، ان کی سچائی اور پرہیزگاری کا ذکر کیا ہے، دین کی خدمت کا ذکر کیا ہے، ان کے اوصاف کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، ہاں جی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زواج مطہرات کا ذکر کیا تو بڑی شان کے ساتھ ان کا ذکر کیا، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، ان کو یہ فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. ایک دن کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو کچھ ناقص قسم کے الفاظ سے یاد کیا، یعنی اس کو کہہ دیا تیری تو ماں کالی ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جب ان کا ذکر کیا ہے تو کس پیرائے میں کیا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے لوگو کوئی قوم دوسری قوم سے مذاق نہ کرے. یہاں قوم سے مراد ہے یعنی پوری قوم، اجتماعی صورت. بعض نے یہاں ترجمہ مرد کا کیا کیونکہ آگے عورت کا ذکر آتا ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کو مذاق نہ کرے. عسى ان یکون خیر منہم، شاید وہ بہتر ہو جس کو مذاق کیا جا رہا ہے. پھر فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیر منہن، کوئی عورت کسی دوسری عورت کو مذاق نہ کرے، اس سے کیا خبر جس کو مذاق کیا جا رہا ہے وہ عورت اس سے بہتر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے کسی جگہ بھی آپ قرآن پاک کا مطالعہ فرما کے دیکھیں، عورت کو ڈی گریڈ نہیں کیا، اس کا مرتبہ بیان کیا ہے، اس کی شان بیان کی ہے، جی اس کا ورک بیان کیا ہے، اس کی خدمات بیان کی ہیں، اس کے تقوی کو بیان کیا ہے، اس کی پرہیزگاری کو بیان کیا ہے، جی اس کی عبادات کو بیان کیا ہے، اس کے ذکر کرنے کو بیان کیا ہے، اور جگہ جگہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کی انسانی تخلیق کے اندر شرکت کو بیان کیا ہے. سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان، آیت نمبر 2، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ ہم نے انسان کو ملے جلے پانی سے بنایا. اکیلے مرد سے بچہ نہیں پیدا ہوتا، اکیلی عورت سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، یہ اس کا ضابطہ ہے، یہ اس کا قانون ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جل شانہ اپنی قدرت سے پیدا کیا، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی اللہ کی قدرت کی پہچان ہے، ان کو بغیر شوہر کے پیدا کیا. لیکن باقی پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے پانی سے بنایا. یا انسان سے مراد پورے انسان ہے، پورا معاشرہ ہے، چاہے وہ مرد ہیں یا عورت ہے. عورت کو بھی انسان ہی کہتے ہیں، اس کو جانور نہیں کہتے، لیکن انسان جتنے بھی بنے ہیں وہ مرد عورت سے بنے. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب لوگوں کو دیکھتے کہ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے تو ان کا چہرہ جو ہے وہ کالا سیاہ پڑ جاتا ہے، اور پھر یہ غصے میں پھرتے رہتے، چھپتے پھرتے ہیں، تو نبی محترم کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس جنس کے درجے بلند کرنے شروع کر دیے، اس کی خوبیاں بیان کرنے شروع کر دی. جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد باقاعدہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے، آیات قرآنیہ کے ذریعے ان کے مرتبے کو بیان کیے. امام بخاری صاحب نے، امام مسلم نے، امام نسائی نے، امام ترمذی نے، تمام محدثین نے اپنے اپنے ان کتابوں کے اندر وہ حدیث نقل کی ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرتبے اور درجے کو بیان فرمایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ ان اپنی بیٹیوں کی تربیت کرے، اخلاق سکھائے، دین سکھائے، ادب سکھائے، ساتھ یہ بات بیان کر دی کہ ان کی تربیت صحیح کرے، ان کو دین سکھائے، اخلاقیات سکھائے، ادب سکھائے، تہذیب سکھائے، تو یہ جو 3 بچیاں ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کل قیامت کا دن آئے گا تو اگر ان بچیوں میں کسی کے والدین اپنے جرائم، اپنے گناہوں کی وجہ سے گرفتار ہوں گے، تو یہ تین بچیاں اپنے ماں باپ کی شفاعت کر کے ان کی بخشش کروا کے جنت میں لے جائیں۔ اب دیکھیں کہاں دور جاہلیت کا معاشرہ جو ہے جی وہ ان کو دفنا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنا درجہ دیا ہے کہ ان کو شفاعت کا اختیار عطا فرما دی کہ تم اپنے ماں باپ کی شفاعت کرو، لیکن ساتھ یہ بتائیں ان کی تربیت ہو، اخلاق ان کا درست ہو، ان کو آوارہ نہ کیا جائے، ان کو صحیح انسان بنایا جائے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کے عرض کرنے پر فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ دو بیٹیاں عطا فرمائے اور ان کو تعلیم، تربیت، اخلاق، ادب، تہذیب، دین، یہ باتیں سکھا کے ان کو سنوار دے، تو جس کی دو بیٹیاں ہوں گی یہ دو بیٹیاں بھی اپنے والدین کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں۔ اب ان کے پیدا ہونے پر رونا چاہیے کہ خوش ہونا چاہیے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب انبیاء کی پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آدم علیہ السلام ان کو ایک بیٹا اکیلا ملا، شیس علیہ السلام باقی سارے جوڑے ملے، لڑکی لڑکا، لڑکی لڑکا ملا، دونوں دے دیے انہیں، اللہ تعالیٰ نے لڑکا بھی دے لڑکے بھی دیے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لڑکے دیے، لڑکی کوئی نہیں دی۔ شعیب علیہ السلام کو لڑکیاں دیے، لڑکے نہیں دیے، وہ نبی ہیں، وہ بھی نبی ہیں۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لڑکے بھی دیے، لڑکیاں بھی دیے۔ اور پھر آپ نے بیٹیوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ محبت کا طریقہ سکھایا۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے ہایا کرتی تھیں، چونکہ وہ قریب رہتی تھیں تو اس لیے ان کی زیادہ باتیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زار زمانۂ حیات میں وہ بھی زندہ تھیں، باقی آپ کی زار زمانۂ حیات میں فوت ہو چکی تھیں، وہ چھوٹے چھوٹے ان کے بچے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بیٹی آتی تو کھڑے ہو کر استقبال فرماتے، اس کو شرف بخش دے، اس کے اعزاز بخش دے، اس کو محبت عطا فرماتے، اور ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کے لیے، جب ہمارے گھر میں ہیں تو کس طرح ان کے لیے محبت کا اظہار کریں، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں۔ پھر ان کی تعلیم و تربیت، اور کبھی ملکی معاملہ ہوتا، ملی معاملہ ہوتا، دین کا معاملہ ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بڑے خوبصورت انداز میں وہ تربیت دیتے کہ جو پوری امت کے لیے کے نمونہ بن گئے۔ ایک دفعہ جناب علی کرم اللہ وجہ نے خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ کچھ غلام اور خدام آئے ہیں، تو آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور خدام حاصل کریں۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تشریف لائیں، حاضر ہوئیں، لیکن ہچکچاتی رہیں۔ آپ نے پوچھا بیٹی کیا مسئلہ ہے؟ کازور ایسے کام کاج میں ذرا معاونت کے لیے خادم چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتبے اور منصب کے مطابق، مرتبے اور منصب والوں کو نمونہ دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ بیٹا، ہم نے دنیا پر دین کو ترجیح دی ہے، یہ لوگوں کے لیے ہے، میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، جب تمہیں تھکان ہوا کرے وہ وظیفہ پڑھ لیا کرو، تیری تھکان دور ہو جائے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ کو پڑھا کرو۔ اس کو فاطمی وظیفہ بھی کہتے ہیں، فاطمی وظیفہ۔ تو آپ نے یہ چیز ان کو عطا فرما دی۔ اچھا، اب پھر جب ان کی شادی ہوئی، دوسری بیٹیوں کی شادیاں بھی ہوئی جی، ان کے ساتھ بھی آپ کی ڈیلنگ جو ہے وہ ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ان کا ایک واقعہ آتا ہے، اور لڑکی والوں کے لیے اور لڑکے والوں کے لیے نمونہ دیا آپ نے کہ کس طرح اپنے دماغ سے ڈیل کرنا ہے اور بیٹی سے کیسے گفتگو کرنی ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تشریف لائے تو پوچھا علی کدھر ہیں؟ اچھا، علی کیا لگتے تھے ان کے شوہر؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا کا بیٹا تھوڑا سا ناراض ہو کے کہیں گیا ہے۔ اب انہوں نے یعنی بات کس انداز میں کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے گئے، دیکھا تو جناب علی کرم اللہ وجہ مسجد میں لیٹے ہوئے، اور یہ لڑکوں کے لیے نمونہ دے دیا کہ اگر کسی کا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی الجھا ہو جائے تو وہ مسجد میں چلا جائے، جناب علی مسجد میں چلے گئے کرم اللہ وجہ. اچھا وہ وہاں وہ جا کے لیٹ گئے، اب ہوا چل رہی تھی، ہوا چل رہی تھی تو آپ کی وہ مٹی جو تھی وہ اڑ کے آ رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکا نہیں ہے، دھمکی نہیں لگائی ہے، برا بلا نہیں کہا ہے، ہاں جی کون کے خلاف کوئی گفتگو نہیں فرمائی ہے، بلکہ آپ ان کے جسم سے مٹی کو صاف کر رہے ہیں اور ہمیں کم ابو تراب، کم یا ابی تراب، آپ کو ابی تراب کا خطابی کنیت بھی دے دی، چونکہ مٹی آپ پر چڑھی ہوئی تھی نا تو کہا ہے مٹی کے باپ کھڑا ہو جا، یعنی تو مٹی میں لت پت ہے، ادھر لیٹا ہوا ہے، تو مٹی آپ کی جسم صاف کی ہے اور پھر ان کو گھر لے کر آئے. کوئی مقابلہ بازی، کوئی نفرت، کوئی برا بھلا، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں فرمائی، پیار کر کے گھر لے آئے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی اور داماد کے لیے اپنی بیٹیوں سے نمونہ دیا کہ جب داماد اور بیٹی کا مسئلہ کوئی تھوڑا سا کسی کا الجھ جاتا ہے تو داماد سے پیار کرنا چاہیے، معاملے کو بگاڑنا چاہیے بلکہ معاملے کو سلجھانا چاہیے. اور بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی دوسری بیٹیاں بھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جاتے تھے تو بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے کھڑی ہو جاتی تھی اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنی نعمتیں لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتوں گننا شروع کرو تو گن نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی پیدائش سے لے کر عورت کے بڑے ہونے تک پورے اس کے مرتبے بیان کر دی. جب یہ بیٹی رہی تو فرمایا کہ ماں باپ کی شفاعت کا ذریعہ ہے، جب یہ بیوی بنی فرمایا یہ شوہر کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے جی، اور جب یہ ماں بنی تو فرما دی اس کے پاؤں کے نیچے جنت. یعنی ہر سٹیج پر اس کے مرتبے کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا جی، اور ہمیں معاشرے کے اندر ہمیں تعلیم دی ہے. فرما خیرکم خیرکم لاہلی انا خیرکم لاہلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں سے بہترین سلوک کرتے ہیں، اور اس دنیا میں سب سے اچھا سلوک میں اپنے گھر والوں سے کرتا ہوں. عملی زندگی پیش کی ہے، عملی نمونہ پیش کیا ہے، اور تربیت بھی کی ہے، اپنی ازواج کی تربیت بھی کی ہے اور گھریلو حالات اور معاملات کا نمونہ پیش کیا ہے. ایک مرتبہ ایک بڑی موٹی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے اقدس میں آئی تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسے گفتگو کرتی رہی. جب اٹھ کے چلی گئی تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ مطہرہ، ہاں جی ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت موٹی عورت ہی ہے. اب بیوی اور شوہر کا جو نظام ہے اس کو بھی سنوار کے دکھا دیا. جب ام المومنین رضی اللہ عنہا نے عرض کیا حضور کتنی موٹی عورت تھی، تو آپ نے فوری طور پر فرمایا اے عائشہ غیبت مت کرو، حالانکہ بہت عزیز ہیں، بہت پیاری ہیں، لیکن جب قانون کی بات آتی ہے تو قانون ان کو بھی سنا دیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا غیبت نہیں کرتا. ہم غیبتیں سنتے ہیں، ہم اپنے بھائی کے خلاف سنتے ہیں، اپنی ماں کے خلاف سنتے ہیں، ہم اپنی بھاوجوں کے خلاف سنتے ہیں، رشتہ داروں کے خلاف سنتے ہیں، بڑے چٹخارے لیتے ہیں، کہکے مارتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی واصحاب مبارک وسلم نے فوری طور پر تربیت فرما دی. فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا غیبت نہیں کرتے. اچھا اب غیبت کا جب لفظ بولا گیا تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی حیران ہوئی، اس میں کون سی غیبت کی بات ہے؟ کیا وہ موٹی نہیں تھی؟ تو اس میں کون سی غیبت کی بات؟ کیا جس کا جسم پھولا ہوا نہیں تھا؟ اب عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں غیبت کی کون سی بات ہے؟ موٹی کو میں نے موٹی کہہ دیا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کے معنی سمجھائے، فما اے ام المومنین، غیبت پتہ کیا ہوتی ہے؟ کسی کی پیٹھ کے پیچھے وہ بات کہنا کہ اگر اس کے منہ پر کہو تو اس کو برا لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں. کسی کے پیٹھ پیچھے وہ بات کہنا اگر اس کے منہ پر کریں اس کو برا لگے. ہمیں اگر تم اس کے منہ پر اس کو موٹی کہتے اس کو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے، یہ تو غیبت ہے. اور جس کے اندر وہ نقص ہے وہ بیان کرنا غیبت ہو گیا، اگر نہ ہوتا تو عیب ہو جاتا. دونوں طرح اصلاح فرمائی، اور ان کی تربیت کر کے ہمیں ایک نمونہ دیا ہے کہ ہم نے بھی اپنے گھر کو خوبصورت رکھنے کے لیے اپنی ازواج کو، اپنی خواتین کو ہم نے اس ترتیب سے سکھانا ہے. جب ایک دفعہ ہم ان کو ٹوک دیں گے دوسرے بولیں گی نہیں، ہم تو خود موقع دیتے ہیں، اس موقع سے ہمارا اپنا نقصان ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم صرف اپنی ازواج مطہرات نہیں بلکہ لوگوں کی ازواج کا بھی خیال رکھتے تھے، ان کی تعلیم و تربیت کا بھی دھیان رکھتے تھے، ان کے گھریلو حالات کو بھی سنوارتے تھے، ان کے لڑائی جھگڑے کو بھی درست فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ بھی فرماتا تھا، اور ان کے حالات جو تھے اس کے مطابق پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نتائج بھی سناتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، تو ایک صاحب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہمسائے میں ایک عورت رہتی ہے، بڑی عبادت کرتی، لیکن اس میں ایک عیب ہے، ہمسایوں سے لڑتی ہے، بد کلامی کرتی ہے، ہمسایوں سے تنگ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دوزخی عورت ہے، جہنمی عورت ہے. جب ایک عورت کا ذکر ہوا تو صحابہ نے ایک اور عورت کا ذکر کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہمسایوں میں ایک عورت ہے، وہ عورت فرائض ادا کرتی ہے، اتنی امیر نہیں ہے، کبھی کبھی پنیر پکا کے وہ تقسیم کرتی ہے، اور ہمسایوں کے ساتھ اس کا بڑا اچھا سلوک ہے، بہت اچھا سلوک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنتی عورت. اب اپنے گھر کی بات، ایک دن ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے آٹا گوندا روٹی پکانے کے لیے، دروازہ کھلا رہ گیا، تو آٹے کی خوشبو سونگ کے نا بکری اندر آ گئی، تو آپ نے بکری کو باہر نکال دیا، اس کو کسی طریقے سے نکالا ہوگا باہر. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ ام المومنین، ہمسائے کی بکری کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، آپ کو پہلے چاہیے تھا اپنا دروازہ بند رکھتے، آپ نے دروازہ کھلا رکھا تو آئیے نا، تو بکری کی وجہ سے ہمسائے کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. یعنی حالانکہ بکری جو ایک جانور ہے وہ آیا اور اس کو مارا یہ نکالا گیا ہے، تو فرمایا اس سے بھی ہمسائے کو اذیت پہنچتی، اور سمجھایا کس کو ہے؟ اپنی زوجہ کو سمجھایا. اس کا مطلب ہے کہ اپنے گھر والوں کو سمجھانا یہ ذمہ داری ہے. سورۃ التحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں پورے انسانوں کو، خصوصاً ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. گھر والوں میں پہلے بیوی آتی ہے، اس کے بعد پھر اولاد جب آئے گی پیدا ہوگی تو ان کا بھی ذکر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ سے یہ ایمان والوں کو ایک حکم فرمایا. دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو کیا باتیں سمجھا رہے ہیں. ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر کے حالات سنوارنے کے لیے، اپنے خاندانی حالات کی بہتری کے لیے، اپنے قبیلے کی حالات کی بہتری کے لیے، گھر کے حالات کی بہتری کے لیے اچھی تربیت کرے، عذر میں نہ جائے، کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. وقودہا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کتنی ہمدردی فرماتے ہیں اپنی امت کے ساتھ کہ امت کے ہر فرد کو ہر معاملے میں اس کی اصلاح اور تربیت کے لیے سکھاتے ہیں. اگر کبھی کوئی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کی شکایت لے کر آتی, آپ اس کی شکایت سنتے اور پھر دونوں فریقوں کو بٹھا کے ان کے معاملے کو طے فرماتے. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئی, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے نماز میں تنگ کرتا ہے, نماز پڑھتی ہوں تو کہتا ہے جلدی پڑھو, میرا روزہ بھی کبھی توڑا دیتا ہے اور خود یہ دن چڑھے تک سویا رہتا ہے. شکایت کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کے ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے, درست فرمانے کے لیے جی کیا کیا, آپ نے فرمایا صفوان کو لے کر آؤ. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ کو وہ لے آئیں, فرمایا اب ان کے سامنے کرو بات کیا کرتی ہوں تاکہ یہ اپنا دفاع کر سکے. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز میں مجھے پریشان کرتا ہے. فرمایا تم اس کو کیوں تنگ کرتی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرضوں میں نہیں میں کرتا, یہ نول پڑھتی رہتی ہے اور پھر یہ حافظ قرآن ہے اور لمبی لمبی صورتیں پڑھتی ہے اور میری ابھی شادی ہوئی ہے تو یہ لمبی لمبی صورتیں پڑھتی رہتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو سمجھایا کہ تم چھوٹی صورتیں پڑھا کر. اچھا پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ توڑا دیتا ہے میرا, فرمایا اس کو روزہ کیا توڑاتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے پر روزے رکھتی جا رہی ہے, تو آپ نے فرمایا اس سے پوچھ کر روزہ رکھا کرو. اچھا تیسری شکایت سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اٹھتا دیر سے ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ دادے بھی ایسے ہی تھے بیچارے, ان کو بھی آنکھ نہیں کھلتی تھی, ہم مزدور لوگ ہیں ساری رات کھیتوں میں کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں اور ہمارا جسم چور چور ہو رہا ہوتا ہے اور آنکھ ہی نہیں کھلتی, میرے باجی کا بھی یہی حال تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم نے کتنی خوبصورت تعلیم فرمائی ہے, ایک بات یہ فرمائی کہ اے صفوان جو ہی تیری آنکھ کھلے تو ہی کھڑا ہو جا اور نماز پڑھ چاہے سورج چڑھ گیا ہو. یہ آپ نے اپنے اختیار خصوص سے ان کو یہ بات فرما دی. دوسری بات فرمائی, فرمایا جب شوہر سو رہا ہے اور اٹھتا نہیں تو عورت سے کہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈبوئے اور ایسے کر کے اس کے منہ پر چھٹا پانی کا لگا دے, اور مرد کو کہا ہے کہ جب تیری عورت نہ اٹھتی ہو تو تم اپنے ہاتھ پانی میں بھگو کے اس کی آنکھوں میں چہرے پر چھٹا لگا دے, پانی کا چھینٹے اس کی آنکھ میں ڈالتا کہ وہ بیدار ہو کے نماز پڑھے. تو یہ تربیت اور تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھروں کے حسن کو دوبارہ رکھنے کے لیے اور خوبصورت بنانے کے لیے ایسا فرمایا. آج شیطانی دور, شیطان کے پیروکار لوگ کیا کرتے ہیں, میاں بیوی کو لڑاتے ہیں, جادو کر رہے ہیں, الٹے پلٹے طریقے کا استعمال کر رہے ہیں, گھروں کے اندر فساد پڑا ہوا ہے, لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ سلجھاؤ کی تعلیم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 45 میں گھروں کے حالات کو سنوارنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میاں اور بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو کس طرح ان کے معاملے کو درست کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حکم من اہلہ و حکم من اہلہا, ایک حکم لڑکے والوں کی طرف سے اور ایک حکم لڑکی والوں کی طرف سے مقرر کر کے ان کی صلح کرا دو. صلح کرانے کے لیے فرمایا. اسی طرح یہ تو ایک گھر کی بات ہے, اللہ کریم کی ذات پاک نے سورۃ الحجرات میں پورے معاشرے کی بات فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما المومن اخوۃ, مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور پھر فرمایا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے, دو مومن جماعتیں لڑ پڑیں فاصلہ بینہما تو دونوں میں صلح کرا, دونوں میں صلح کرا. فہم بغت احداہما علی الاخرى, اور اگر ایک دوسرے پر بغاوت کرے, سرکشی کرے, چڑھائی کرے, زیادتی کرے, فقاتل التی تبغی حتی تفیہ الی امر اللہ, تو پھر اس باغی کے خلاف لڑو تاکہ اس کی بغاوت ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب آ جائے. اب یہ کام کس کا ہے؟ یہ حکومت کا کام. جب کوئی دو گروہ لڑ پڑے تو حکومت ان کی صلح کرائے, اور جب حکومت خود لڑ پڑے پھر کیا کرے؟ پھر کون صلح کرے گا؟ پھر یہ پھر کوئی صلح نہیں کرا سکتا. اب جو صلح ہوئی ہے نا, یہ صلح نہیں ہے, میں بتا دوں آپ کو, دیکھنا دوستوں کے بعد کیا ہوتا ہے. آج ان کے چچا جان نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں یہ معاہدہ منظور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ صلح کراؤ. اب صلح میں امن ہے, صلح میں سلامتی ہے, بلائی اور خیر خواہی ہے, اور اگر کوئی صلح نہیں کرتا پھر اس کو مارنا چاہیے, اور مسلمان مسلمان کو مارے, کافر کے ذریعے نہیں مارنا. یہ جو کافروں کے ذریعے ہم نے اپنے بھائیوں کو مروایا ہے, یہ ہم نے بغاوت کی ہے قرآن پاک سے. اس بغاوت کا نتیجہ کب تباہی آ رہی ہے؟ وہ بےمانوں کا امام جو پچھلا صدر تھا, بش کا ایجنٹ جو تھا, ہاں جی, اب خود کہتے ہیں مجھے لوگ بش امریکی ایجنٹ کہتے, لوگ تو پہلے ہی کہتے تھے, آج وہ مانا ہے, ہاں جی, اس نے یہ سارا ظلم کرایا. پھر جب اس سے پہلے لڑائی ہوئی ہے امریکہ کی اور ایران کی اور عراق کی, وہاں بھی انہوں نے روس سے اسلحہ لیا ایران والوں نے. جب افغانستان میں روس کے خلاف جنگ ہوئی ہے تو اسلحہ لیا امریکہ سے, امریکہ ان کی سپورٹ کرتا رہا. مسلمان کی مسلمان سے جو لڑائی ہے اس کی صلح جو ہے وہ مسلمان کرائے, اور اگر لڑے گا تو مسلمان اس کو درست کرے گا, کافر کے ذریعے اس کو مارے گا نہیں. ایسے ہی جب گھروں کے اندر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو گھروں کے بڑے لوگ صلح کراتے ہیں, غیر صلح نہیں کرا سکتے. یہ جو جادوگر ہے یہ صلح نہیں کرائیں گے, تو اور لڑائیاں کرائیں گے. میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے لوگوں کی صلح کرائی ہے, ان کی محبتیں بنائی ہیں, ان کے اندر اخلاق پیدا کی ہے, اور عورت کے حقوق عورت کو بتائیں, مرد کے حقوق مرد کو بتائیں, ان کی ذمہ داری ان کو بتائیں کہ تم نے کیسے اپنے گھر کو چلانا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی, بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی, بی بی زینب کی, ام کلثوم کی, بی بی رقیہ کی, تو آپ نے ان کو رخصت کیا, روانہ کیا ان کے ساتھ شوہروں کے ساتھ, اور بیٹی فاطمہ کو علیحدہ مکان لے کر دیے, اپنے مکان میں نہیں رکھا, علیحدہ مکان لے کر دیے, اور وہاں چلے جاتے تھے. آپ جب جاتے تھے تو بیٹی سے مل کر جاتے تھے, جب آتے تو مل کر آتے تھے. اب مجھے آپ بتائیں ہمارے معاشرے میں ایسا ہو سکتا ہے؟ بیٹیوں کے باپوں گھر ہی نہیں لوگ آنے دیتے, نہ جانے دیتے. اسلامی تہذیب کا کوئی نمونہ نہیں ہمیں نظر آتا. اچھے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں, ہر دور میں ہوتے ہیں, اچھے لوگ موجود ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ پوری انسانیت کے لیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آستانے اقدس میں جاتے تھے تو آپ سلام کرتے تھے, ازواج مطہرات کو سلام کرتے تھے, اور عصر کی نماز میں نبی محترم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر آستانے اقدس میں گردش فرماتے تھے, اور ہر زوجہ کو پہلے سلام کرتے تھے, اور اگر کبھی آپ کی زوجہ مطہرہ کوئی سوئی ہوتی تو اس کو بھی سلام کرتے, لیکن ذرا دھیمی آواز سے سلام کرتے, سلام بھی ہو جائے نیند میں بھی خلل نہ آئے. اور پھر آپ جب آستانہ اقدس میں داخل ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کرتے تھے آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, ان کی ضروریات, ان کے جو خواہشات ہوتی تھیں, ان کے تقاضے ہوتے تھے آپ پورے فرماتے تھے, ان کو راشن جمع کرا کے دیتے تھے, ان کو نماز کی تلقین کرتے تھے, انہیں زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے. انبیاء یہ کرتے آئے سارے. جناب حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم میں فرماتا ہے، اور ذکر کرنے کے لیے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرماتا ہے، وذکر فی الکتاب اسماعیل، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو یاد کریں۔ اب یاد کرنے سے آگے تفصیل آئے گی کس طرح یاد کریں۔ فرمایا کہ انہ کانا صادق الوعد، وہ وعدے کے سچے تھے، یعنی ان کی خوبیاں بیان کریں، ان کا نام سنائیں لوگوں کو، ان کی خوبیاں بیان کریں، ان کے مرتبے بیان کریں، کس مرتبے پر وہ فائز تھے۔ فرمایا رسولا، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، نبی یا غیب کی خبریں بتاتے تھے، اور وہ کانا یامر اہل بالصلاۃ والزکات، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کرتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ بھی حکم فرماتا تھا۔ تو ایک شوہر جو ہے اسے شادی کا تو بڑا دعائیں کرا کرا کے شادی کر لیں، ذمہ داری بھی تو پوری کرے، اس کے حقوق بھی ادا کرے، اس کی دنیا اور آخرت کے سنوارنے کی بھی کوشش کرے، ایسا شوہر بنے جیسا شوہر بننے کا حق ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے چونکہ ان کی بیوی امیر تھی، مالدار تھی، تو اس کو زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، نماز کا بھی حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، ہر شوہر کی یہ ڈیوٹی ہے۔ یہ آیت پھر یاد کراتی ہے، سورۃ تحریم آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور اسماعیل علیہ السلام نبی اللہ کیا کرتے تھے، وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اپنے گھر والی کو، گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وکان عند ربہ مرضیہ۔ اب یہ ان کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد آگے اختتامی کلمات فرمائے ہیں، نمبر 1 وہ رسول اللہ تھے، نام ان کا اسماعیل علیہ السلام تھا، وعدے کے سچے تھے، غیب کی باتیں بتاتے تھے، اپنی بیوی کو نماز کا حکم کرتے تھے، اور اس کو زکوٰۃ کی تلقین فرماتے تھے۔ اب یہ کام کرنے والے جو شخص تھے اسماعیل علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے مجھے بہت پیارے لگتے، کانین دا رب ہی مردیا، اللہ فرماتا بڑے مجھے بہت پیارے لگتے، معلوم ہے جو یہ کام کرے اللہ کو پیارا لگے۔ اللہ کا پیارا بننے کے لیے تسبیح لے کے سڑکوں میں پھرنا اور باغوں میں جانا، اور یہ نہیں پتہ بیوی نماز پڑھتی ہے یا بچے نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، یہ محبوبیت کا نہیں ہے سبب بن سکتی چیز، نہیں، گھر والوں کو تلقین کرے، گھر والوں کو سبق سکھائے، ان کی تربیت کرے، تاکہ ان کے گھر والے بھی کل جنت میں اس کے ساتھ، اور اس کو ان پر اللہ کی رحمتیں برسے، ان کی تربیت کرے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت الاحزاب میں 22 پارے کے پہلے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر خیر فرمایا ہے، اور اس ذکر خیر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ واقمن الصلاۃ واتین الزکات، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی دو، نماز بھی پڑھو زکوٰۃ بھی دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرہ کا سب سے پہلا یونٹ جو ہے، جو ایک گھر ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، اس کی صحت اور تربیت کے لیے پورے قرآن مجید کو آپ پڑھ کے دیکھیں کس خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے سنوارا ہے، اور کیا کیا انداز میں یہ باتیں سکھائی ہیں، کس طرح ان کو تعلیم و تربیت فرمائی ہے، ایک دوسرے کا احترام سکھایا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی سکھائی ہے۔ ہاں جی، اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے کلام مجید میں انسانوں کو تعلیم فرمائی ہے، حکم دیا ہے کہ اے لوگو، جب تمہارے ہاں اولاد ہوتی ہے، وہ جو اولاد ہے اس کے لیے کس نے انتظام کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لڑکے کا باپ ہے نا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کپڑے بھی بنا کے دے اور روٹی پانی کا انتظام بھی کر کے دے، یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ بچہ ہو تو جا اپنی ماں کے پاس جا کے وہاں روٹی کھا جا کے, جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ لڑکا ایسا ہے جس کے ماں باپ ہی نہیں ہے, نہ بہن بھائی ہے, کوئی اکیلا ہی ہے, تو وہ کہتا ہے چلو یہ مشکل دن ہے, چلو اپنی ماں کے یہاں گزار لو. لیکن خرچہ خود دے دے, خرچہ خود دے جا کے. یہ نہ ہو کہ پہلے شادی میں انہوں نے لاکھوں روپے لگا دیے, اب جب بچہ جنم دیا تو پھر ڈاکٹروں کی دوائیاں اور جو بھی ہاسپٹل خرچے وہ بھی وہ ماں باپ ادا کرے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کس ضابطے کے تحت ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہے؟ بیوی تیری ہے تو اس کا انتظام کر, بڑا شادی کا چاہو تھا. نہیں, پہلا جب بچہ ہوتا ہے تو پھر وہ ماں کے گھر جاتی ہے لڑکی. لو, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ پلے سے کہاوت بنا لی. نہیں, انسانی اقدار کو پہچاننا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تعلیم و تربیت دی ہمیں, اتنی محنت کی آپ نے ہماری بہتری کے لیے, سب کو سکھایا ہمارے خاندانوں کو سنوارنے کے لیے, اچھے انداز سکھائے. جب کوئی آدمی تنگ دست ہو جاتا, مقروض ہو جاتا, آپ اس کو بڑی خوبصورت انداز میں بات سکھاتے, فرماتے گھر میں جا کر سلام کیا کرو. لو, تنگ دست ہے تو تربیت کیا دے رہے ہیں؟ ہمیں گھر میں سلام کیا کرو. جب تم گھر والوں کو سلام کرو گے, رحمت کی دعا کرو گے, اللہ تیرے قرضے ختم کر دے, درگزر کیا کرو, درگزر کیا کرو, برداشت کیا کرو, حوصلہ رکھا کرو. ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری بیوی جو ہے نا بڑی تنگ کرتی ہے, بہت تنگ کرتی ہے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مجھے یہ بتاؤ, یہ تیری پسلیاں جو ہیں سیدھی ہیں ٹیڑھی ہیں؟ عرض کیا, تو ٹیڑھی ہیں. فرمایا, ان سے گزر ہو رہی ہے نا؟ جی حضور. فرمایا, ایک اور پسی سے گزر کر لے. ان سے گزر تیری, اس سے کیوں نہیں گزر تیری ہو سکتی؟ یعنی دیکھو کس انداز میں اس کو سمجھایا, کیسے پیارے انداز میں سمجھایا. ہاں, ہوتا ہے کبھی لڑکا گرم ہوتا ہے, کبھی لڑکی گرم ہوتی ہے, معاشرے کے اندر انسانی تخلیق ہے, تلخیاں ہوتی ہیں. طلاقیں اس وقت بھی ہوتی تھیں, اس وقت بھی طلاقیں ہوتی تھیں, جی سختیاں بھی ہوتی تھیں, لیکن آپ سمجھاتے تھے, تربیت فرماتے تھے, تلقین کرتے تھے کہ اس کے حقوق ادا کرو, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کی جناب میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے, عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری کسی ایسے بندے سے شادی کر دے جو ساری رات عبادت کرتا. دیکھو کیا اس کی چوائس ہے, کیا اس کی سوچ ہے. جی آج کیا کرتی ہیں لڑکیاں, کہتے داڑھی منڈوائے گا شادی کریں گے, اس پر لڑائی ہو جاتی ہے, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, اسے داڑھی رکھی ہوئی ہے. تو داڑھی نکاح فرض ہے کہ داڑھی فرض ہے؟ جی فرض تو نہیں ہے, سنت ہے. تو وہ بھی سنت ہے, وہ بھی سنت ہے. تو اس سنت سے کیوں دشمنی ہے معاشرے کو؟ اس سنت سے کیوں دشمنی؟ نبی پاک کی سنت ہے نا, اور یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی میں ایک سنت کو قطع کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. چونکہ ہم نے بچوں کی شروع سے تربیت صحیح نہیں کی ہوتی, بچیوں کی تربیت صحیح نہیں کی ہوتی, ہیں جی نقصان ہو جاتا ہے. ہم پیدا ہوتے ہی ان کو عیسائیوں کے سکول میں داخل کرا دیتے, وہاں تو نہیں دین سکھائیں گے نا, نہ دین کی محبت سکھائیں گے, وہ تو اپنا کلچر بھی بتائیں گے نا, کلچر کیا ہوتا ہے. اس عورت نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری کسی ایسے بندے سے شادی کر دے جو ساری رات نماز پڑھ عبادت کرتا ہو. بڑا بڑی اچھی اس کی, بڑی کمال اس کی بات ہے, اس کی فکر دیکھو کیسی ہے. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کی عبادات کو دیکھتے ہیں, ہماری عبادات کچھ نہیں ہے, ہم ایسے کریں گے, ساری رات جاگیں گے, روزے رکھیں گے, ہیں جی یہ کریں گے, وہ کریں گے. فرمایا, تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو, میں روزہ رکھتا بھی چھوڑ بھی دیتا ہوں, میں آرام بھی کرتا ہوں, تم کہتے ساری رات جاگتے رہیں گے. تو کیسے کیسے خوبصورت انداز میں آپ سکھاتے تھے, گھر والوں کا خیال رکھتے تھے, کہ اگر یہ روزے رکھیں گے تو گھر والے ان کے پریشان ہو جائیں گے. فرمایا حق ادا کرو ان کا, روزے رکھو بھی چھوڑو بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ یہ عورت ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے کہ جو ساری رات عبادت کرتا ہو. ایک بندے نے اس کے حضور میں ساری رات عبادت کرتا ہوں. آپ نے نکاح کر دیا, وہ چلے گئے. عشاء کی نماز پڑھ کے وہ بندہ سو گیا, سویرے اس نے فجر کی نماز پڑھی. عورت بیچاری اپ سیٹ ہو گئی کہ دیکھو اس نے کہاں جھوٹ بولا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ میں جھوٹ بول کے یہ نکاح ہو گیا, میں کروں تو کیا کروں. وہ شکایت لے کر آ گئی, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے میرے شوہر نے جس کے ساتھ آپ نے میرا نکاح کیا ہے اس نے غلط بیانی سے کام لیا ہے, رات یہ سویا رہا ہے, کہتے میں ساری رات عبادت کرتا ہوں. آپ کے سامنے یہ اس نے کہہ دیا. پھر میں اس کے سامنے بات کرتے ہیں, اس کو بلایا. میں یہ تیری بیوی کیا کہتی ہے؟ عرض کیا نہیں حضور میں ساری رات عبادت میں نے کی ہے. وہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ تو حضور سویا رہا ہے سارا. تو پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد ہے جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ساری رات عبادت کرتا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ہی کرتا ہوں, میں ایسے ہی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
صلی علی نبی